بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: لا يقبل الله صلاة أحدكم، اللہ ذو الجلال تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں فرماتے، اذا احدث جب وہ بے وضو ہو جائے، حتی يتوضا جب تک وہ وضو نہ کر لے. اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر وضو کے نماز کی عدم قبولیت کی بات کو واضح کیا ہے. احدث یہ حدث سے ہے، اور حدث سے مراد یہ ہے کہ انسان کا وضو کسی بھی طریقے سے خطا ہو جائے، اور یہ نواقض وضو میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان بے وضو ہے تو یہ نماز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک آدمی کو حکم دیا گیا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. فلم یزل یسأل ویدعو، وہ روتا رہا، آہ و بکا کرتا رہا، یہاں تک کہ 1 کوڑا باقی بچا. جب اس کو 1 کوڑا مارا گیا، فامتلأ قبره نارا، تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی. وہ سوال کرتا ہے: علام جلت تمونی، تم مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ تو اس کو جواب دیا گیا: انک صلیت صلاة واحدة بغیر طہور، تم نے 1 نماز بغیر طہارت کے پڑھی تھی. ومررت بمظلوم فلم تنصره، تو مظلوم کے پاس سے گزرے تھے اور مظلوم کی تم نے مدد نہیں کی تھی. اگر نماز پڑھی بھی ہے لیکن طہارت کے بغیر پڑھی ہے، اس کو یہ سزا دی جا رہی ہے، تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کا کیا بنے گا؟ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک رہنمائی دی ہے کہ جو نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس حالت میں نماز کی کیفیت میں چلا جائے جو خوبصورت ہو، کیونکہ نماز یہ بندے اور اس کے خالق کے درمیان بہت مضبوط رابطہ ہے. یہی وہ راستہ ہے جس سے رب سے مناجات کر سکتا ہے. اس لیے اللہ عزوجلال کی قدسیت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کلام ہونے کے لیے انسان پاک ہو، پاکیزگی اختیار کرے. اسی لیے جو پاکیزگی اختیار نہیں کرے گا، اس کی اس عبادت کو اللہ عزوجلال قبول نہیں فرمائیں گے. اس حدیث سے ہمیں 4 باتیں سمجھ آتی ہیں. سب سے پہلی بات، طہارت و پاکیزگی یہ نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے. دوسری بات، جب تک انسان پاک نہیں ہو جاتا حدث اکبر سے اور حدث اصغر سے. حدث اکبر اور حدث اصغر کیا ہے؟ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں: ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ عز و جلال حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتے. انسان جو قضائے حاجت کرتا ہے اس کو حدث اکبر کہا جاتا ہے، اور حدث اصغر کہ انسان کا وضو خطا ہو جائے، ایسی دونوں صورتوں میں نماز قبول نہیں ہوتی جب تک ان دونوں سے پاکیزگی حاصل نہ کر لی جائے. تیسری بات جو سمجھ آنے والی ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ حدث خواہ اصغر ہو یا اکبر دونوں ہی وضو کو توڑ دیتے ہیں اور نماز باطل ہو جاتی. چوتھی بات، یہاں عدم قبولیت سے مراد یہ ہے کہ عدم صحت الصلاۃ وعدم اجزائها، کہ نماز صحیح نہیں ہوتی، جو نماز صحیح نہیں وہ اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہوتی، اور نماز جائز نہیں ایسی حالت میں پڑھنا. ان عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ وابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وعائشہ رضی اللہ عنہا قالوا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للاعقاب من النار. سیدنا عبد اللہ ابن عمرو ابن العاص اور ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ عنہم وارضاہم سے مروی ہے، وہ سب کے سب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، ہلاکت ہے، عذاب ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے، للاعقاب ایڑیوں کے لیے، من النار آگ سے، وہ لوگ جو اپنے ایڑیوں تک پانی نہیں پہنچاتے وضو کرتے وقت، کوئی حصہ پاؤں کا پچھلا حصہ خشک رہ جاتا ہے وہاں آگ لگے گی. الویل، الویل سے مراد ہلاکت بھی ہے اور الویل سے مراد عذاب بھی ہے، اور بعض روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ ویل جہنم کی وہ وادی ہے جو 40 سال کے بعد کافر وہاں تک پہنچے گا، اگرچہ باز نے اس میں کلام بھی کی ہے. عقاب یہ عقیب ان سے ہے جو انسان کے قدم کا پچھلا حصہ ہے، اور مراد ایڑیوں والے ہیں. ویل للاعقاب، الاعقاب کا الف لام چونکہ عہد کے لیے ہے، عہد ذہنی کے لیے ہے کہ وہ ایڑیوں کا حصہ جہاں پانی نہیں پہنچتا، کہ انسان جلدی سے پاؤں کو دھو لیتا ہے اور ایڑی کا کچھ حصہ ناخن جتنا بھی خشک رہ جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں وعید سنائی ہے. اور دوسری حدیث میں اس بات کا تذکرہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے ایڑی میں اتنا حصہ ناخن جتنا خشک دیکھا تو آپ نے بلند آواز سے کہا ویل للاعقاب من النار، اور تیسری روایت کی الفاظ یہ بھی ہیں ویل للعراقیب من النار، ایڑیوں والوں کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے لیے عذاب ہے. اس حدیث کا معنی یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے معاملے میں سستی کرنے سے اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقص اور تقصیر سے ڈرایا ہے، اور اس بات پہ امت کو تیار کیا ہے کہ وضو مکمل کریں اور اس کا اہتمام کیا کریں اور دل لگا کے یہ کام کریں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں جو مکمل وضو کرتا ہے اللہ عز و جلال اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، اس کے چہرے، اس کی زبان اور اس کی آنکھوں، حتیٰ کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے چھپے گناہ، ناخنوں کے اندر چھپے گناہ بھی دھو دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. اس حدیث سے چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. سب سے پہلی بات جو وضو کے اندر خلل رکھتا ہے اس کے لیے وعید شدید ہے، سخت وعید ہے۔ دوسری بات اس میں یہ سمجھ آتی ہے کہ اعضائے وضو کے ساتھ اہتمام کرنا یہ واجب ہے، اس میں کسی قسم کا خلل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی مراد نہیں کہ جہاں پاؤں کی بات آئی ہے تو بقیہ اعضاء میں سستی کرنے میں کوئی حرج نہیں، نہیں، قدمین ایڑیوں کی بات پیش کر کے بقیہ اعضاء کو اس پر قیاس کیا جائے گا۔ تیسری بات جو سمجھ آتی ہے کہ پاؤں کو دھونا وضو کے اندر واجب ہے، ہاں اگر آپ اس میں بعد میں مسح کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جائز ہے، اگرچہ اس وجوب اور ان دلائل کی مخالفت کرنے والے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کو آج قرآن و سنت کے دلائل، اجماع امت اور احادیث ثابتہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہیں، اور قیاس مستقیم صحیح قیاس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، لیکن صحیح بات وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے، فلیجعل فی انفہ ماء، تو اسے چاہیے کہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، ثم لیستنثر، پھر اس کو چھاڑے، ومن استجمر فلیوتر، اور جو شخص پاکیزگی کے لیے پتھر یا ڈھیلا استعمال کرے اس کو چاہیے کہ طاق عدد استعمال کرے۔ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَّوْمٍ، جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو اپنی نیند سے، فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ، اسے چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لے، قبل ان يدخلهما فی الاناء ثلاثاً، تین مرتبہ دھو لے اپنے دونوں ہاتھوں میں سے کسی ہاتھ کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہے، وفی لفظ لمسلم، فلیستنشق بمنخریہ من الماء، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں نتھنوں میں پانی کو چڑھا لے۔ وفی لفظ، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، من توضأ فلیستنشق، جو وضو کرے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناک میں پانی چڑھائے۔ حدیث میں الفاظ آئے ہیں توضأ احدکم، اس سے مراد یہ ہے اذا شرع فی الوضوء، جب وہ وضو شروع کرتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ آگے ایک لفظ بولا گیا ہے لیستنثر، لیستنثر سے مراد یہ ہے کہ پانی کو نوز سے نکالے، اس کو جھاڑنے کے ساتھ، لیکن نکالے گا تبھی جب داخل کرے گا۔ داخل کرنے کے لیے لفظ ہوتا ہے استنشاق، اور جھاڑنے کے لیے ہوتا ہے استنثار۔ تو لیستنثر، ناک سے پانی کو جھاڑے، اور لیستنشق، پانی ناک میں چڑھائے اور داخل کرے۔ حدیث میں ایک لفظ آیا ہے ومن استجمار، استجمار کیا ہے؟ استجمار سے مراد استعمال الجمار، وہی الحجارہ، پتھر کو استعمال کرنا۔ کیوں استعمال کرنا؟ استنجا کے وقت پتھر کو استعمال کرنا، جب پانی نہ ہو تاکہ پاکیزگی حاصل کی جائے. فلیوتر، یوتر یہ وتر سے ہے، اس استجمار ان پتھروں کی تعداد کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جب اس طرح استنجا کرے، پاکیزگی حاصل کرے، تو اس کو 3 یا 5 یا 7 جب تک کہ صفائی مکمل نہ ہو جائے تاک عدد استعمال کرے. فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي، تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا. یہاں ہاتھوں کو دھونے کی علت بیان کی جا رہی ہے، سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ تمہیں نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنا ہاتھ پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے. کیوں نہیں ڈالنا چاہیے؟ کیونکہ تمہیں کچھ پتہ نہیں تمہارا ہاتھ اس نے رات کہاں گزاری ہے. مقصود کیا ہے کہ ہاتھ کو پہلے دھو لیا جائے. باتت یدہو، باتت یدہو سے مراد یہ ہے حقیقت المبیت. مبیت کی حقیقت ہے کہ نیند کے اندر انسان کا ہاتھ کہیں جا لگے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے تو وہ ہاتھ پلید ہو چکا ہو، تو ایسی پلیدگی میں اس کو اپنا ہاتھ پانی میں نہیں ڈالنا چاہیے، خواہ وضو کے لیے پانی ہو یا پینے کے لیے پانی ہو. امام زمخشری اور امام ابن حزم اور امام ابن برہان اور آمدی بیان کرتے ہیں کہ یہ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي یہ سارا کے معنی میں ہے. سارا کے معنی سے مراد کیا ہے کہ تمہیں ہاتھ دھونے کی بغیر پانی کو نہیں چھونا چاہیے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے کہ انسان جب نیند کے آغوش میں چلا جاتا ہے تو اس کو کچھ پتہ نہیں نیند میں اس کے تصرفات کیا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے وقت کا خاص ہونا ضروری نہیں. بیتوتہ ویسے تو رات کی نیند کو کہتے ہیں، تو ان کے قول کے مطابق اگر انسان صبح کو بھی کسی وقت سو جائے اور گہری نیند سو جائے تو اٹھنے کے بعد پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالے اور نہ ہی پانی جس میں ہے اس میں ہاتھ ڈالنے کے بعد اس کو استعمال کرے، بلکہ پہلے ہاتھوں کو دھو لے. اور جب بھی عربی زبان میں ید کا لفظ مطلقاً بیان کیا جائے تو اس سے مراد ہتھیلی ہوتی ہے. استنشاق کی بات آئی ہے، وفی لفظ من توضع فلیستنشق، اس سے مراد یہ ہے ادخال الماء فی الانف، نوز کے اندر پانی کو داخل کرنا، اور مراد یہ ہے پانی چڑھانا. اس حدیث میں 3 بڑے فقرات، 3 بڑے نکات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلی بات یہ واضح کی گئی ہے کہ وضو کرنے والا جب وضو شروع کرتا ہے تو اسے وضو کی ابتدا میں ہی جو طریقہ بیان کیا گیا ہے وہاں اس کو نوز میں پانی چڑھانا ہے، ہاتھوں کو دھونے کے بعد، جس کا تفصیلی طریقہ بعد میں آنے والا ہے. پھر اس پانی کو نکالنا بھی ہے جس کو استنثار کہتے ہیں، اور یہ اس وقت نکالا جائے کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستنثر بخنصره. خنصر یہ چنگلی کو کہتے ہیں، سب سے چھوٹی انگلی. بائیں ہاتھ سے ناک کو، نوز کو جھاڑنا چاہیے. اور ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے، اپنے نوز کی صفائی کے لیے چنگلی استعمال کی جائے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے خنصر، بنصر، وسطی، سبابہ، ابہام. خنصر سب سے چھوٹی انگلی، بنصر اس کی 7 والی انگلی، وسطی سب سے لمبی انگلی، سبابہ جو شہادت کی انگلی کہلاتی ہے، ابہام انگوٹھا. تو یہاں ترتیب یہ ہے کہ اس طرح ناک کی صفائی کے لیے خنصر کو استعمال کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے بیان کی ہے. اور تمام کی تمام احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ نظافت مطلوبہ ہے شرعاً، شرعی طور پہ انسان پابند ہے کہ وہ اس بات کو مکمل کرے، پانی چڑھائے اور پھر جھاڑے۔ آج کل جو وضو ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے ٹھنڈے پانی کو چڑھانا بہت کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور بہت سارے وضو ناقص ہوتے ہیں۔ اس لیے وضو اگر مکمل نہ ہو تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ جو شخص صفائی چاہتا ہے، طہارت چاہتا ہے، اس کو پانی اگر میسر نہیں تو وہ پتھر استعمال کرے گا، اور اس کا عدد طاق ہونا چاہیے، اقلها ثلاث، کم سے کم تین پتھر، واعلاها ما ينقطع به الخارج، اور زیادہ سے زیادہ بھی طاق عدد ہو پانچ سات نو، جب تک کہ انسان کی مکمل صفائی ممکن نہ ہو جائے۔ تیسری بات اس میں حدیث میں جو مہم بیان کی گئی ہے کہ جو نیند سے بیدار ہو رات کی نیند سے، تو وہ اپنی ہتھیلی کو پانی میں یا برتن میں داخل نہ کرے اور نہ ہی کسی رطب چیز کو چھوئے، جب تک کہ تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھو نہیں لیتا۔ اور رات کی نیند کیوں کہا گیا؟ کیونکہ بیتوتہ یہ رات کی نیند کو کہتے ہیں، اور رات کی نیند غالباً لمبی بھی ہوتی ہے، اور لمبی نیند میں انسان کی وعی، اس کی جو سوچ، وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا ہاتھ جسم کے مختلف حصوں میں تصرف بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیند کی حالت میں وہ کسی ایسی جگہ ہاتھ لے جائے جو اس کے لیے پاکیزگی سے دور کرنے کا سبب بنے۔ تو نظافت شرعی یہ ہے کہ انسان بیدار ہو تو پھر انسان اس کو دھو کر ہی کسی برتن کو یا کسی پانی کو استعمال کرے۔ یہاں رک کے ایک بات سمجھنے والی ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ احادیث یہ وہ اس زبان اطہر سے نکلی ہیں جس زبان سے کبھی حق کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ حدیث کی الفاظ ہیں کہ امام سے پہلے اللہ اکبر، امام سے پہلے رکوع نہ کرو، امام سے پہلے جھکو نہیں، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرو۔ کیوں؟ یجعل اللہ صورته صورة حمار او رأسه رأس حمار، نہیں تو اللہ ایسا کرنے والے کے سر کو گدے کا سر بنا دیں گے، یا اس کی شکل و صورت گدے کی بن جائے گی۔ ابن ابی دنیا، ان کا 46 کتابوں کا مجموعہ ہے، ابن ابی دنیا، انہوں نے 46 کتابوں کا ایک مجموعہ لکھا ہے، وہ اس میں نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جب یہ کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھلا انسان بھی گدا بن سکتا ہے؟ نتیجتاً اس نے ایسا ہی کیا، تو اللہ عز و جلال نے اس کا سر گدے کا بنا دیا۔ اسی طرح انہوں نے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے کہا، یہ بھی کوئی لاجک ہے، انسان اپنے بستر پہ سویا، کتنا پاک صاف بستر ہے، کتنا انسان دانش مند ہے، عقل مند ہے، بھلا اتنا ہی وہ اندھا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرا ہاتھ کہاں گیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس شخص نے اس سنت کا انکار کیا، فلما استيقظ، جب وہ بیدار ہوا، فاذا يده في استه، تو اس کا ہاتھ اس کی پشت میں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بولے ہوئے الفاظ کے کچھ معانی ہیں، کچھ مفاہیم ہیں، کچھ حقائق ہیں، جن کا انکار کرنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ صحیح مسلم کی روایت بھی آپ نے سنی ہوگی، جس کو کہا تھا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، کل بیمینک، تو اس نے جواب میں کہا، لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ آپ نے فرمایا، لستطعت، آپ نہیں کھا سکتے، لستطعت، فما رفعها بعد ذلك الى فی فما منعه الا الكبر, ان الفاظ سے پہلے یہ الفاظ بھی ہیں کہ تکبر کی وجہ سے اس نے بات نہیں مانی, پھر وہ اس کا دایاں ہاتھ شل ہو گیا, پوری زندگی منہ تک لے جا ہی نہیں سکا. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں ایک عجیب قصہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے مسواک کی توہین کی, کہتے یہ بھی کوئی ضروری ہے مسواک کرنا. اس نے مسواک کو اپنی پشت پہ لگایا توہین کرنے کے لیے, نتیجتاً اللہ عز و جلال کی طرف سے آزمائش آئی, پھر وہ رونا شروع ہو گیا, اور واقعتاً ایسا ہی ہوا. نہ جانے کتنی اس کی ٹانگیں تھیں, ایک ایسا جانور اس کی پشت سے نکلا جس کے نتیجے میں وہ بھی مر گیا اور دنیا کے لیے عبرت بھی بن گیا. تو ان چاروں قصص سے مقصود یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر نے جو بات کی ہے اس بات کا کوئی مفہوم ہے, اس کی کوئی حقیقت ہے. اس لیے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اسے من وعن قبول کرنا ہی ایک مسلمان کی سعادت اور کامیابی ہے. اس حدیث کے بارے میں جو نیند کا تذکرہ ہوا ہے جس کے بعد ہاتھ کو دھویا جائے گا, اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. امام شافعی اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں ہر نیند کے بعد, خواہ وہ رات کی نیند ہو یا دن کی نیند ہو, چونکہ نومی ہی کے الفاظ آئے ہیں, ہر نیند کے بعد ہی ہاتھ دھو کر پانی میں ڈالنے چاہیے. جبکہ امام احمد اور داؤد الظاہری رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں کہ رات کی نیند مراد ہے. اور سبب کیا بیان کیا ہے کہ ابن ماجہ کی روایت اور ترمذی کی روایت میں صراحت آ گئی ہے, اذا استيقظ احدكم من الليل, رات کی نیند سے جب کوئی بیدار ہو تو پھر اسے اپنے ہاتھوں کو دھو لینا چاہیے. اور راج مذہب علماء کے نزدیک دوسرا مذہب ہے, کیونکہ اس سے حکمت بھی سمجھ آتی ہے اور واضح حکمت ہے. وہاں کسی بھی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے قیاس نہ کیا جائے, دن کو سونا اور رات کو سونا برابر نہیں, اور ویسے بھی جتنے بھی احکامات شرعیہ ہیں وہ غالب چیز کو دیکھ کے پیش کیے جاتے ہیں, وہ ظاہری احادیث کو دیکھ کے پیش کیے جاتے ہیں, وہ قلت پہ حکم شریعت کا نہیں ہوتا, اس کو ایکسپشن کیس کہتے ہیں, استثنائی صورت, جس کے بارے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول زندگی بھر یاد رہنا چاہیے, ما من عام الا وقد خص منه شيء, کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا مسئلہ نہیں جس میں ایکسپشن کیس نہ ہو. علماء کا پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ غسل, غسل کا مطلب ہوتا ہے غسل کرنا, غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا, یہ غسل ہاتھوں کو دھونا واجب ہے یا مستحب ہے؟ جمہور یہ کہتے ہیں اور امام احمد بھی یہی کہتے ہیں, اور خرقی اور موفق الدین اور مجد الدین ان سب کے نزدیک یہ ہاتھوں کو دھونا مستحب ہے. اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی ایک دوسری روایت میں وجوب کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے, اور حدیث کا ظاہر یہی کہتا ہے کہ یہ واجب ہے. اس حدیث سے چند باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں. سب سے پہلی بات, ناک میں نوز میں پانی چڑھانا یہ بھی واجب ہے, اور پھر اسے جھاڑنا یہ بھی واجب ہے. دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ نوز یہ چہرے کا ہی ایک حصہ ہے وضو میں, کیونکہ حدیث قرآن کہتا ہے فاغسلوا وجوہکم, اپنے چہروں کو دھو لو, تو وجہ کے اندر نوز بھی آتا ہے. تیسری بات, صفائی کے لیے استنجا کے لیے وتر یہ شرط ہے, شریعت کا یہ حکم ہے. ہاں اگر اس سے زیادہ بھی استعمال کرنا چاہیں مکمل پاکیزگی کے لیے تو جائز ہوگا۔ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نے اس حدیث سے استنباط یہ بھی کیا ہے کہ جہاں اس بات کا تذکرہ ہے کہ جب تک نجاست باقی رہے گی اس وقت تک یہ پتھر کا استعمال کرنا وضو پہ باقی رہے گا۔ چوتھی بات جو اس حدیث سے ہمیں سمجھ آتی ہے، اپنے ہاتھوں کو بیدار ہونے کے بعد دھونا، یہ بھی مشروع ہے اور یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے اختلاف آپ نے سنا کہ مستحب ہے یہ واجب، اس کو واجب ہی قرار دیا جائے گا۔ پانچویں بات اس حدیث سے یہ بھی ملتی ہے، نیند ناقض وضو ہے، سونے کے بعد وضو واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ لیجئے، ہر وہ نیند جو لیٹ کر ہوگی اس پہ تو وضو واجب ہے۔ اس کی وجہ العینان بکاء الصحی، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو انسان کے وضو ٹوٹنے کے تمام امکانات پورے ہو جاتے ہیں۔ جب لیٹ کے سویا جائے تو پھر تو یہ ناقض وضو ہے، لیکن اگر بیٹھا بیٹھا انسان اونگ رہا ہے اور اس کا سر بھی جھک گیا ہے تو اس وقت تک ناقض وضو نہیں جب تک وعی ختم نہ ہو۔ وعی کیا ہے؟ وعی سے مراد کس کو پتہ ہی نہیں رہا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں، کون کیا کہہ رہا ہے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، ایسی کیفیت میں وہ وضو کرے گا، وہ ناقض وضو ہوگی۔ لیکن اگر ویسے چونکا آیا اور اس کا سر جھکا اور سب کچھ وہ ہوش میں ہے، اس اعتبار سے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ روایت کے الفاظ ہیں صحابہ عشاء کے وقت انتظار کرتے رہتے اور بسا اوقات ان کو چونکا بھی آتا اور اسی طرح اٹھ کے نماز پڑھ لیتے۔ تو وعی ختم ہو جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا، اگر وعی ختم نہیں ہوتی، ویسے اچانک سے چونکا لگا ہے، تو وضو باقی رہے گا۔ چھٹی بات اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے منع کیا ہے، یہ نہیں اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، اس کا کوئی سبب ہے، اس کو کنسیڈر کیا جائے گا، اور پانی کی پاکیزگی اور ہاتھ اور برتن کی پاکیزگی کو باقی رکھنے کے لیے ہاتھوں کو دھونا ضروری ہے۔ ساتویں چیز جو اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے، یہ علت بیان ہوئی ہے۔ علت کیا ہے؟ ان ہاتھوں کو دھونا اور پتھروں کو استعمال کرنا، یا پتھر نہیں تو ڈھیلے استعمال کرنا، ان تینوں چیزوں سے مراد نظافت ہے۔ اور اگر نظافت کے لیے یہ تینوں چیزیں ہی میسر نہیں آتی تو پھر اس کے آلٹرنیٹ کی طرف جایا جائے گا جس سے نظافت ممکن ہو۔ آٹھویں بات اس حدیث سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی پاکیزگی اور عبادت کی قبولیت کا کتنا فکر کیا ہے، اسی طرح کا فکر انسان کو بھی ہونا چاہیے کہ وہ اپنی نظافت اور اپنی پاکیزگی کا ہر وقت خاص خیال رکھے، اور اسی لیے اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھنے کی کوشش کرنا بہت ہی عمدہ کام ہے۔ اور کتنے ہی وہ انسان اللہ کے ہاں پیارے ہیں جو ہر وقت اپنے آپ کو باوضو رکھتے ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ جب وہ زمین پہ چلتے تو ان کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ جب ان سے پوچھا گیا ایو عمل ارجع عندک، سب سے زیادہ امید والا عمل کون سا ہے اے بلال، تو انہوں نے جواب دیا تھا اللہ کے رسول آپ نے ہی تو سکھایا، ما اصابنی حدث قط الا توضعت عنده، میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، ولا توضعت الا وصليت عنده ركعتين، اور جب میں وضو کرتا ہوں تو دو رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سمر بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب تم میں سے کوئی شخص کھڑے پانی میں یورین پاس نہ کرے پیشاب نہ کرے الذي لا يجري ایسا پانی جو چلتا نہیں کھڑا ہے ثم يغتسل منه پھر اس سے غسل کرے یعنی اس سے غسل بھی نہ کرے اور کھڑے پانی میں وہ اس طرح اپنی حاجت کو پورا بھی نہ کرے اور صحیح مسلم کی روایت یہ ہے لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب جو جنابت کی حالت میں ہے جنبی ہے ناپاک ہے اس کو کھڑے پانی میں غسل نہیں کرنا چاہیے حدیث میں الفاظ یہ ہیں لا يبولن ان الله لا يستحيي من الحق یہ لا ناہیہ ہے اور فعل مجزوم ہے مقصود کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا الذي لا يجري ایسا پانی جو دائم ہے کھڑا ہے جوہر ہے یا پانی کہیں اکٹھا ہو جاتا ہے اور دیگر جانور بھی اس میں آ کے اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں یا ایسی جگہیں جو موارد کہلاتی ہیں موارد مورد کی جمع ہے اور مورد ایسی جگہ جہاں سے لوگ آ کے پانی بھرتے ہیں اور ان کے لیے سسٹم بنایا گیا ہے ثم يغتسل فيه پھر اس میں غسل کرے مقصود یہ ہے کہ اس میں غسل بھی نہ کرے کھڑے پانی میں کیونکہ وہ پاک نہیں ہوگا لا يغتسل غسل نہ کرے وهو جنب وہ جنبی ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو امت کو رہنمائی دی ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی کھڑا ہوا ہو جو پانی نہ چلتا ہو جیسے بہت بڑے ٹینکس بنائے جائیں یا سہاری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے پانی بھر کے ندی سے لایا جاتا ہے والغدران غدران سے غدیر جس کو جوہر کہا جاتا ہے ایسی جگہوں میں یا ایسی جگہ جو موارد ہیں جہاں سے لوگ پانی بھر کے پیتے ہیں وہاں انسان کو قضاء حاجت نہیں کرنے چاہیے خصوصاً جو لفظ ہیں لا يبولن وہاں یورین پاس نہ کرے کیوں نہ کرے اس سے ایک تو امراض پھیلے گی دوسرا یہ پانی جو اس وقت کھڑا ہے یا وہ جگہ جہاں سے پانی بھرا جاتا ہے تاکہ کسی کے لیے نقصان نہ ہو اور پھر اس میں غسل بھی نہ کرے غمس بھی نہ کرے غمس کا مطلب ڈبکی لگا کے غسل کرنا کیوں نہ کرے کیونکہ وہ پانی تو خود پاک نہیں تو اس کو پاکی کیسے مہیا کرے گا اور ایک خود جنبی ہے ایک پانی کی شکل ویسی ہے تو کیسے اس کو پاکیزگی حاصل ہوگی ہاں اگر پانی چل رہا ہے نہر ہے تو پھر اس میں غسل بھی کیا جا سکتا ہے اور وہاں بھی احتیاط یہ کرنی چاہیے تبول وہاں نہ ہو تبول کا مطلب وہاں بھی یورین پاس نہ کرے کیونکہ بعد میں ہو سکتا ہے کہ یہاں یہ غسل کر رہا ہے تو بعد میں کچھ لوگ غسل کر رہے ہوں تو ان کے لیے ضرر نقصان پالیدگی نجاست کا باعث نہ بنے تو دوسروں کو ضرر سے بچانا اور پالیدگی سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے علماء کے اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ جو منع کیا گیا ہے یہ نہیں تحریمی ہے یا کراہت ہے تحریمی سے مراد حرام ہے یہ کام کرنا یا ناپسندیدہ ہے مالکیہ کہتے ہیں کہ یہ بات مکروہ ہے حرام نہیں حنابلہ اور ظاہریہ کہتے ہیں جب اللہ کے رسول نے لا يبولن کہہ دیا تو یہ حرمت پہ دلالت کرتا ہے علماء کے اختلاف اس بات میں بھی ہے جس پانی میں پیشاب کر دیا جائے کیا وہ پاک رہے گا یا نجس ہو جائے گا؟ لیکن اجماع یہ ہے کہ یہ نجس ہو جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات کیوں بیان کی، اس میں اور بھی ایسے علماء دنیا میں گزرے جو کہتے ہیں پانی تو چل رہا ہے تو پاک ہو جائے گا، اس میں نجاست کیسے باقی رہے گی، وہ بکھر جائے گا۔ لیکن قرآن و سنت سے جب انسان اعراض کرتا ہے تو پھر اسی طرح کے ہی فتوے دینے کی جرات بھی کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الماء طہور لا ينجسه شيء، پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ یہ دلیل ان لوگوں کے سامنے ہے کہ آپ اگر اس میں یورین پاس بھی کر لیں تو پانی پاک رہے گا، لیکن وہ مسکین بھول گئے کہ اللہ کے رسول نے لفظ استعمال کیے ہیں، اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل الخبث، اگر پانچ من سے زیادہ پانی ہو اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، پاک ہی رہے گا۔ لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پانی میں بیٹھ کے اپنی یہ ضرورت پوری کر لیں اور پانی پھر بھی پاک رہے گا۔ اور اس کے اندر بھی حدیث کے تین الفاظ ہیں، الا ان يتغير طعمه او لونه او ریحه، اگر پانی دو قلوں سے پانچ من سے زیادہ ہے، اگر اس کا رنگ چینج ہو جائے، اگر اس کی سمیل چینج ہو جائے اور اگر اس کا ذائقہ چینج ہو جائے، پھر بھی وہ نجس ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر ان کا فتویٰ مان لیا جائے جن لوگوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ وہ پاک ہی رہتا ہے، تو یہ جتنے پانی باہر جھوڑ کھڑے ہیں تو یہ پاک ہی ہیں، بڑے اچھے طریقے سے، ہم تو خیر پھر بھی اجازت نہیں دیں گے، ہم مسلمان ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ اگر اس سے پانی پینا چاہتے ہیں پاک تو ہے، اور اگر غسل مبارک کے لیے اس کو ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ نہ ہی کریں تو اچھا ہے، کہیں نقصان نہ ہو جائے، آخر مسلمان ہیں، ان کو صحیح راہ ہی دینی چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں چند فوائد ملتے ہیں۔ پہلا فائدہ، ایسا پانی جو حرکت نہیں کر رہا، کھڑا ہے، اس میں اگر یورین پاس کرنا جائز نہیں تو قضاء حاجت بلولا جائز نہیں۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ سمجھ آتی ہے کہ پانی کے اندر ڈبکی لگا کے آپ غسل نہیں کریں گے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ چلو ویسے کھڑے ہو کے آپ غسل کر لیں، ڈبکی نہ لگائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو پاک پانی ہے وہی آپ کو پاک کرے گا۔ تیسری بات اس سے سمجھ آئی کہ یہ منع اس لیے کیا گیا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کو نقصان نہ ہو۔ چوتھی بات جو اس حدیث سے سمجھ آتی ہے، اگر پانی جاری ہے تو اس میں غسل کرنا جائز ہوگا، والاحسن اجتناب، اور وہاں بھی اگر اجتناب کیا جائے تبول سے، پیشاب کرنے سے، تو بہتر ہوگا۔ عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه سے مروی ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا، ولمسلم اولاهن بالتراب، وله في حديث عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنه بالتراب، اذا ولغ، ولغ يلغ، ولغ سے مراد یہ ہے کہ جب کتا اپنی زبان کے ساتھ پانی پیتا ہے، یعنی پانی میں اپنی زبان ڈال دیتا ہے، یا کوئی بھی ایسی مائع چیز جو ہے، سائل چیز جو ہے، اس میں زبان ڈال دیتا ہے، پھر زبان کو حرکت دیتا ہے، تو ایسی حالت میں خواب نہ بھی پیئے، صرف اس کی زبان کا چلا جانا پانی میں اور برتن کے ساتھ لگ جانا برتن کے اندرونی حصے میں، تو یہ اس حکم میں شامل ہوگا. اور حکم کیا ہے؟ اذا شرب الكلب في اناء احدكم، جب کتا پی لے تمہارے کسی برتن سے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھوئے. اور صحیح مسلم کی روایت ہے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اسے دھوئے. اور عبداللہ بن المغفل کی حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے اذا ولغ الكلب في الاناء، جب کتا برتن میں اپنی زبان ڈال دے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو. وعفره الثامنة بالتراب، اور 8ویں مرتبہ مٹی کے ساتھ اسے دھویا جائے یعنی مانجا جائے. عفره یہ تعفیر سے ہے، تعفیر سے مراد تمریغ، اور تمریغ سے مراد التراب، مٹی کے ساتھ اس برتن کو دھویا جائے. یا اس طرح کیا جائے کہ مٹی کے ساتھ پہلے پورے برتن پہ مٹی لگائے پھر پانی ڈال لیں، یا پہلے پانی ڈال کے پھر مٹی ڈال کے اس کو دھو لیا جائے. اور تیسرا طریقہ بھی لوگ استعمال کرتے ہیں، صحیح ہے، پانی مٹی کو ملا کے اس کے ساتھ ہی پورے برتن کو، پہلے تمام کے تمام برتن کو مٹی کی لیپ کر کے پھر دوبارہ اس کو دھویا جائے. اولاہن، پہلی مرتبہ ایسا کیا جائے، اور دوسری روایت میں ہے عفروہ الثامنة، 8ویں مرتبہ ایسا کیا جائے. شریعت نے یہ حکم دیا ہے، اس حدیث کا جو معنی سمجھ آتا ہے، کتا ایسے حیوانات میں سے ہے جس کو مکروہ سمجھا گیا ہے، کیونکہ بہت ساری اقذار بیماریاں اور بہت ساری نجاستیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں. اس لیے جب یہ اگر برتن میں منہ ڈال دے، زبان ڈال دے پانی میں، اس کو 7 مرتبہ جب تک دھویا نہیں جائے گا یہ برتن قابل استعمال نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا. پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ اچھی طرح اس کی نظافت کی جائے، اس کے بعد اس کو پانی کے ساتھ 7 مرتبہ دھویا جائے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ عام چیز کو پاک کرنے کے لیے، نجاست پاک کرنے کے لیے 3 مرتبہ دھونا کافی ہے. دیکھیں بولو براز، اس کو بھی 3 مرتبہ دھونے سے نجاست ختم ہو جاتی ہے، پاکیزگی مل جاتی ہے. لیکن کتے کے زبان ڈالنے سے یا پانی میں منہ ڈالنے سے 7 مرتبہ دھونے کا اثر راز کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو بات کہی ہے اس کا کوئی معنی ہے؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے. کتا اگرچہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن کتے اور کتے میں فرق ہے. ایک وہ کتا جو کالے رنگ کا ہے اس کا حکم اور، جو شکاری کتا ہے اس کا حکم اور، جو جانوروں کی رکھوالی کرتا ہے اس کا حکم اور، جو عام کتا ہے اس کا حکم اور. کالے کتے کے بارے میں تو آپ نے یہ لفظ بول دیا فقتلوا ذی الطفیتین، جس کی آنکھوں پہ کالے نشان ہوتے ہیں. اور کالا کتا اگر نمازی کے آگے سے گزر جائے تو یہ کتا گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور حکم بھی دیا کہ اس کو قتل کر دو، یہ شیطان ہے. شکاری کتا اور اسی طرح جانوروں کی رکھوالی کرنے والا، اس کے رکھنے کی اجازت ہے شکار کرنے کے لیے، للصید، اور جانوروں کی رکھوالی کے لیے، اور وہ بھی ظاہر ہے گھر میں نہیں، کھیت میں، یا جو جانوروں کے لیے جگہ تیار کی گئی ہے ان کی رکھوالی کے لیے ہے تو ان کے لیے ہوگا. ہاں اللہ نہ کرے جیسا کہ آج کل لوگ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہوئے اپنی ہی حفاظت کے لیے رکھنا شروع کر دیا ہے، پھر ان کو اپنی جھولی میں بھی بٹھاتے ہیں، یا شوق اور ذوق کی بنیاد پہ ڈاگی خرید کے گھر لاتے ہیں. یہ عام کتا ہے جس کے بارے میں حدیث لکھ لیجئے، من اقتنع کلبا الا کلب صید او ماشیا، جو شخص شکاری کتا نہیں، جانوروں کی رکھوالی کے لیے نہیں، ویسے شوق کی بنیاد پہ کتا گھر میں رکھ لیتا ہے، فکأنما نقص من اجره قیراطان، دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں ہر روز اس کی ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو دیہات میں بسنے والے، ایسے لوگ جن کو پرواہ ہی نہیں پالیدی اور پاکی کی۔ یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو صرف اس بات کے لیے اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں کہ آج ہم نے ڈاگی خریدنا ہے، وہ رہیں کراچی میں یا اسلام آباد میں یا لاہور میں۔ اگر ایک دن میں دو اوہد پہاڑ جتنی نیکیاں ان کی ضائع ہو رہی ہیں تو بھلا ان سے بڑھ کے بے وقوف اور احمق کون ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، کسی کی دو اوہد پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں؟ اور یہی ہوتا ہے جو امام طنطاوی لکھتے ہیں کہ جب بندہ دین کی خدمت نہیں کرتا تو پھر اللہ اس سے پھر بڑی بڑی چیزوں کی خدمت لیتا ہے، پھر اللہ کتوں کی خدمت لیتا ہے، وہ صابن، وہ بڑے بڑے برانڈ جو ہے اس کے شیمپو ان کے ہاتھوں سے لگواتا ہے کہ چلو دین کا کام نہیں کرنا تو کام تمہارا یہی ہے، پھر دو غسل کتوں کو اور وہی چیزیں استعمال ان کو کرواؤ جو تم نے خود بھی کبھی نہیں کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم تو اس کی وراثت بھی رکھتے ہیں۔ ہاں، وراثت مسلمان مسلمان کی لیتا ہے، مسلمان کافر کی نہیں لیتا، کافر مسلمان کی نہیں لیتا۔ تو وراثت کتا لے سکتا ہے، نہ جانے کس کی، والمفہوم مفہوم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ اس کو سات مرتبہ دھویا جائے۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ کتے کی آنتوں میں ایسے جراثیم موجود ہیں جو کہ 4 ملی لیٹر لمبی ہوتی ہیں۔ یہ ملی میٹر جو 4 ملی میٹر لمبی ہوتی ہیں، ان کا آنتوں سے زبان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے، آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے تو جان لیجئے، کتا ایک ایسا جانور ہے کہ وہ اپنے تمام جسم پہ زبان کو پھیرتا ہے۔ ان اللہ لا یستحی من الحق، جہاں بھی اس کو زخم ہو جائے تو زبان سے ہی اس کو چاٹتا ہے، اور یہی زبان اس کے ایسی جگہ تک بھی پہنچتی ہے جہاں سے یہ سارے کے سارے جراثیم اس کی زبان تک پہنچتے ہیں۔ اور آج کی سائنس نے 1400 سال کے بعد یہ بات ثابت کی، ڈکلیئر کی، کہ جو لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور کتے کی زبان اگر پانی میں لگ جائے، یا کچھ لوگ تو باقاعدہ یہ فخر محسوس کرتے ہیں، وہ ڈاگی کو بوسہ بھی دے رہے ہیں اور دلا رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو وہ جراثیم اور بیماریاں جو امریکہ میں ظاہر ہوئی اور باقاعدہ 19 سال کے بعد یہ رپورٹ تیار کی گئی، جبکہ اس کے بارے میں شریعت نے 1400 سال پہلے رہنمائی پیش کر دی تھی۔ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا 7 مرتبہ پانی کے ساتھ دھونا ہے یا مٹی سمیت 7 مرتبہ دھونا ہے۔ دلائل یہ واضح کرتے ہیں کہ 7 مرتبہ تو پانی کے ساتھ دھویا جائے گا، 1 مرتبہ مٹی بھی لگا دی جائے۔ اس حدیث سے چند باتیں ہمیں سمجھ آتی ہیں۔ کتا نجس ہے، اگرچہ اس کے نجاست کے آثار نظر نہیں آتے، لیکن یہ نجس ہے، اس لیے کتا گھر میں رکھنا جائز نہیں، اور اگر جسم پہ لگ جائے اور اسی طرح لباس پہ لگ جائے، کپڑے پہ، تو اس کو دھو لینا چاہیے۔ لیکن یہاں ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت عمدہ نقطہ پیش کیا ہے، خصوصاً شکاری کتے کے بارے میں۔ ہے تو کتا ہی وہ، لیکن شکاری بن گیا۔ کیسے شکاری بن گیا؟ اس کو کچھ چیزیں سکھا دی۔ سدایا ہوا کتا، اس کو عربی میں کہتے ہیں الکلب المعلم، سکھایا ہوا، سدایا ہوا کتا۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یہ صرف عربی کا محاورہ نہیں ہے، کہ کلب معلم، سکھایا ہوا کتا، اگر وہ شکار کرتا ہے تو وہ جائز ہے، باوجود اس کے کہ کتا گھر میں ہو تو دو اوہد پہاڑ جتنی نیکیاں ضائع۔ پانی میں اگر منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونے کی بجائے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، لیکن اسی کتے کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑیں، شکار کرے خرگوش کا، زبان بھی لگتی ہے، دانت بھی لگتے ہیں، خون بھی نکلتا ہے، اور بسا اوقات جانور مر بھی جاتا ہے، وہ واپس لائے اور لا کے مالک کو دے دے. شرطیں تین ہیں, جب چھوڑو تو بھاگے, جب روکو تو رک جائے, شکار خود نہ کھائے مالک کو لا کے دے تو یہ شکار حلال ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تین لفظ کتے نے سیکھے, کلب معلم بنا, اس کا شکار حلال ہے. اگر انسان علم سیکھ لے تو اس کو اللہ قیامت کو مقام کتنا دیں گے. اور وہ رد بھی کرتے ہیں ان لوگوں کا جو لوگ کہتے ہیں کہ دین کی تعلیم قرآن پڑھانے والے حرام کھاتے ہیں. تو ابن القیم فرماتے ہیں ہاں یہ ان کی عقل ہے, غصے کی بات پھر بھی نہیں. اگر کتے کا شکار تین لفظوں کے بعد جائز ہے تو صحابی جو صحیح بخاری کی روایت ہے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اگر 30 اور 40 بکریاں لینے کا جواز صحیح بخاری میں موجود ہے تو کیسے حرمت کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے. تو کہنے والے آج بھی کہتے ہیں جو طلباء کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن پڑھانے والا اگر کوئی چیز لے لیتا ہے تو وہ حرام کھاتا ہے. نہیں, دلیل جو پیش کی جاتی ہے, ایک صحابی قرآن پڑھاتے تھے, ان کو قوس دی گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے جہنم کی یہ کمان لی ہے, جبکہ یہ حدیث ضعیف جدا ہے. پھر اس سے استدلال لینا کیسا؟ فرق صرف اتنا ہے جو ایک چھوٹے سے واقعے سے میں ظاہر کر دیتا ہوں, سمجھ آپ جائیں گے. لاہور میں ایک بہت بڑا پروگرام تھا, ایک انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھانے والے محترم مکرم معزز پروفیسر صاحب نے کھڑے ہو کے کہا جو لوگ قرآن پڑھا کے تنخواہ لیتے ہیں سب حرام خور ہیں. علماء بھی بیٹھے تھے, اب کوئی بھی جرت نہیں کر سکا. ان میں سے ایک کمزور سا عالم اٹھا تو اس نے کہا بہت اچھا فرمایا جو معزز اور مکرم پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ قرآن پڑھانا اور پھر تنخواہ لینا حرام ہے. فرق صرف میں بتا دیتا ہوں, باقی ساری بات ان کی ٹھیک ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی میں کھڑے ہو کے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل کا ترجمہ پڑھائیں اور 40,000 اپنی جیب میں ڈالیں, یہ ہے حلال. اور مسجد میں بیٹھ کے پورا قرآن حفظ کروائیں اور پڑھائیں اور 4,000 ان کو دیا جائے تو یہ ہے حرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس حدیث سے دوسری بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کتے کی زبان کسی برتن میں چلی جائے تو یہ حکم ہے, تو اگر کتا کوئی چیز کھا ہی لیتا ہے تو وہ تو بلولا ناپاک ہو جائے گی. مٹی کو استعمال کرنا یہ ضروری ہے, دوسری چیزیں مٹی کا مقابل نہیں ہو سکتی. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه انه راى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما. حمران جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں, انہوں نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی منگوایا, فافرغ على يديه من انائه اور اپنے برتن سے پانی اپنے دونوں ہاتھوں پہ انڈیلا, فغسلهما اور دونوں ہاتھوں کو دھویا, ثلاث مرات تین مرتبہ, ثم ادخل يمينه في الوضوء پھر پانی میں اپنا دایاں ہاتھ داخل کیا, ثم تمضمض پھر کلی کی, واستنشق اور ناک میں نوز میں پانی چڑھایا, واستنثر پھر اس کو جھاڑا, ثم غسل وجهه ثلاثا پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا, ويديه الى المرفقين اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھویا, سلاسن تین مرتبہ, ثم مسح برأسه پھر اپنے سر کا مسح کیا, ثم غسل کلتا رجلیہ سلاسن پھر اپنے دونوں پاؤں کو تین مرتبہ دھویا, ثم قال پھر فرمانے لگے رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ انہوں نے میرے اس وضو کی طرح وضو فرمایا تھا. وقال اور یہ بھی فرمایا من توضأ نحو وضوئي هذا، جو میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا، ثم صلى ركعتين، پھر دو رکتے پڑے گا، لا يحدث فيهما نفسه، اور ان دو رکتوں میں اپنے نفس سے کوئی بات نہیں کرے گا، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، اللہ عز وجلال اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. عربی زبان کے اندر لفظ ہے وضوء وضوء وضوء، واو پہ زبر زیر پیش، وضو واو پہ زبر ہو اس کا مطلب ہے پانی، وضو زیر آ جائے اس کا مطلب ہے برتن یا لوٹا، وضوء واو پہ پیش آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کا عمل، وضو کرنا. اس لیے کہتے ہیں وضو کو وضو میں ڈال کر وضو کرو، ادخل الوضوء في الوضوء لکی تطہر بطہارۃ الوضوء. امام نووی فرماتے ہیں وضو سے مراد طہور ہے، پاکیزگی ہے، اور وضو وضاء سے ہے، وضاء حسن کے معنی میں ہے، نظافت کے معنی میں ہے، کیونکہ وضو سے نظافت بھی حاصل ہوتی ہے اور قیامت کو حسن بھی حاصل ہوگا، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجرین من آثار الوضوء، قیامت کے دن میری امت آئے گی ان کے ہاتھ پاؤں اور اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچا ہے، اور حیلیت المؤمن حیث یبلغ الوضوء، میری امت کی ہر فرد کو زیور پہنایا جائے گا جہاں تک وضو کا پانی گیا ہے. افرغ سے مراد قلب ہے، پانی اپنے ہاتھوں پہ ڈالنا، اپنے ہاتھ پانی میں نہیں ڈالے بلکہ پانی ہاتھوں پہ ڈالا ہے. لا يحدث فيهما نفس سے مراد نفس، وساوس، خطرات، نہ تو اس کے دل میں کوئی وسوسہ آنا چاہیے، نہ ہی کوئی خواطر آنے چاہیے. خاطرہ اور خواطر ایک ہی چیز ہے، اچانک سے خیال آیا اور چلا گیا، وسوسہ تھوڑی دیر رکا اور پھر چلا گیا. تو وسوسے تک، خاطرہ تک بھی انسان کے دل میں کوئی خیال نہ آئے، پوری توجہ اللہ کی طرف ہو، تو یہ دو رکھتے ہی انسان کی زندگی کو پاک صاف کرنے کے لیے کافی ہو جاتی. اس حدیث کے اندر ایک لفظ آیا ہے الی المرفقین، اس سے مراد مع المرفقین، کوہنیوں سمیت، کوہنیوں تک نہیں. حدیث بھی آیا ہے لا يحدث، حدیث النفس وساوس کو کہتے ہیں اور خواطر کو کہتے ہیں، اور مراد یہ ہے دنیا کے معاملات میں انسان کو نماز میں گم نہیں ہونا، یعنی ان خیالات کو لمبا نہ کرے، وگرنہ علماء لکھتے ہیں فالافکار يتعذر السلامة منها، کہ اچانک سے خیال آ جانا اس سے بچنا ممکن ہی نہیں، لیکن اس کو جگہ نہ دے. ثم یہ ترتیب کے لیے ہے، اور ترتیب سے مراد یہ ہے کہ اسی ترتیب سے ہی وضو کیا جائے. اس حدیث کا اجمالی معنی یہ ہے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تفہیم کے لیے، تعلیم کے لیے وضو کر کے دکھایا، عملی طریقہ پیش کیا تاکہ فہم میں بلیغ ہو، پورا تصور وضو کا صحابہ کرام کے ذہن نشین ہو جائے. پانی منگوایا، برتن منگوایا اور ہاتھ نہیں ڈالا، ان کے سامنے ہاتھ پہ پانی ڈالا تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ پانی کو استعمال اس طرح کرنے سے زیادہ انظف ہے، تاکہ کوئی اچانک سے اسی طرح ملوث ہاتھ اگر پانی میں ڈال دے گا تو اس کے پانی میں کوئی خلل نہ آ جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے مکمل وضو کر کے دکھایا. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کا اختلاف ہے کہ کیا استنشاق، پانی نوز میں داخل کرنا، چڑھانا واجب ہے کہ نہیں. امام ابو حنیفہ اور مالک شافعی سفیان سوری رحمہم اللہ کہتے ہیں یہ مستحب ہے، واجب نہیں، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ واجب ہے، اس کے بغیر وضو ہو نہیں سکتا، اور ابو لیلہ اور اسحاق ابن راہویہ ان کا بھی یہی مذہب ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے
ان کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انبیاء کی 10 سنتیں ہیں، ان میں استنشاق کا بھی ذکر کیا، لیکن یہ ساری چیزیں واجب نہیں. ان کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اصطلاح بنا لی ہے کہ سنت غیر واجب ہے، اس کا بھی تو کسی حدیث میں ثبوت نہیں. صحیح بات یہ واجب ہے، جب امر آ جائے تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. ویسے امر کے 18 معنی ہیں، لیکن سب سے پہلا معنی کیا ہوتا ہے؟ وجوب. الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے. فلیستنشق، ناک میں پانی چڑھائے حکم ہے. جب تک قرینہ صارفہ نہ ہو تو بقیہ 17 معنی میں امر استعمال نہیں ہوتا. دوسرا اختلاف اس حدیث کو سامنے رکھتے علماء کا ہے کہ کیا سر کا مسا پورے سر کا ہے یا بعض سر کا ہے. سوری، اوزائی، ابو حنیفہ، شافعی کہتے ہیں سر کا کچھ حصہ اگر مسا کر لیا جائے تو کافی ہو جائے گا. اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، یہاں با تبعیض کے لیے ہے، بعض سر کا حصہ. لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور یہی وجوب صحیح بات ہے. اس کی وجہ حدیث کے الفاظ ہے مسح الرأس كله، اللہ کے رسول نے مسح کتنا کیا؟ کل کا مطلب کیا ہے؟ پورے سر کا. اور یہاں لغوی اعتبار سے بھی دو باتیں لکھ لیجئے. پہلی بات وامسحوا برؤوسکم کی با تبعیض کے لیے نہیں، الفاق کے لیے. تبعیض باز کے معنی میں نہیں ہے، الفاق کے معنی میں ہے. اور نفط وے اور ابن درائت جو لغت کے چار پلرز ہیں، اصمعی، ابن درائت، اخش، کسائی، یہ لغت عرب کے چار پلرز ہیں. ابن درائت کہتے ہیں اور نفط وے کہتے ہیں کہ با تبعیض کے لیے ہم اس کو پہچانتے نہیں ہیں، با تبعیض کے لیے ہوتی نہیں ہے. بات ہی ختم ہو گئی. ابن برہان یہ کہتے ہیں کہ جو یہ خیال کرتا ہے کہ با تبعیض کے لیے ہوتی ہے، اس نے تمام اہل عرب کو وہ بات بتا دی جو اہل عرب نہیں جانتے. اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے بتا دیا. کسی ایسے انسان نے جو عربی نہیں جانتا کہ آپ سارے لوگ بھولے ہوئے ہو، آپ کو پتا ہے کہ بات تبعیض کے لیے بھی آتی ہے. تو عرب والے کہتے ہیں بہت اچھا کیا، ہمیں علم نہیں تھا، آپ نے ہمیں بتا دیا. ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی ایک حدیث ثابت نہیں ہے جس میں سر کے بعض حصے کا مسح کرنے کا تذکرہ ہو. تذکرہ ہے تو پورے سر کے مسح کرنے کا ہے. اس حدیث سے چند باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات، دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا چاہیے پانی میں داخل کرنے سے پہلے. دائیں طرف سے وضو شروع کرنا چاہیے، یعنی دائیں ہاتھ سے. تیسری بات، اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور اس کو چاڑنا اسی ترتیب سے کرنا یہ ضروری ہے. چہرے کو 3 مرتبہ دھویا جائے، اور چہرہ کہتے ہیں منابت شعر الرأس، جہاں سے انسان کے بال اگنے شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کے جس میں پیشانی بھی شامل ہوگی، الى الذقن، اس کی چنت ٹھوڑی تک، ومن الاذن الى الاذن عرضا، اس کے ایک کان سے دوسرے کان تک اس کا عرض اس میں شامل ہوگا. پانچویں بات، کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھویا جائے. چھٹی بات، پورے سر کا مسح کیا جائے اور دونوں ہاتھوں کو سر کے شروع سے پیچھے لے جائے اور گدی سے اسی طرح واپس لایا جائے. دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھویا جائے گا. آٹھویں بات، اسی ترتیب کا خیال رکھا جائے گا. نویں بات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل وضو کی تفصیل ہے. دسویں بات، کہ وضو کے بعد نماز پڑھنا مشروع ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی. گیارہویں بات، نماز اس وقت مکمل ہوگی جب دل اس میں حاضر ہوگا. اخلاص کے ساتھ انسان دل لگا کے دنیاوی خیالات کو جھٹک کر نماز پڑھے پھر انسان کی نماز یہ قبول ہوگی۔ اور اس میں بارہویں بات یہ بھی سمجھ آئی کہ اگر ایسا مکمل وضو کر لیا جائے تو یہ انسان کے گناہوں کی معافی کا بھی سبب بن جاتا ہے۔ اللہ عزوجل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ احادیث انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔